الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو
زاغ کہتے ہیں کوے کو اور ہنس وہ چڑیا ہے جو موتی کھاتا ہے
بفیض مرشد کامل تو کر دے ہنس زاغوں کو کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا کہ وقف خانقاہ شیخ ہے قلب و جگر اپنا الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا.
حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا مقطع ہے.
تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر تغافل سے جو کی توبہ تو ان کی راہ میں اختر ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا ہما تن مشغلا ہے ذکر کا شام و سحر اپنا الٰہی اپنی رحمت سے تو کر دے باخبر اپنا نہ انجم ہے ہمارے اور نہ یہ شمس و قمر اپنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله. الله تعالى نے ہم سب کو اپنا غلام بنایا ہے اور یہ شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہماری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھ دیا, اپنی غلامی میں قبول فرما لیا, ورنہ وہ اتنے بڑے مالک, اتنے ارحم الراحمین اور ہم جیسے نالائق, یعنی جسم کے اندر پیشاب پخانہ بھرا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے دربار میں آ جا, تو یہ نہیں کہتے کہ اس کو صاف کر کے آؤ, اس کو بالکل نکال کر کے آؤ, بلکہ اللہ تعالیٰ اسی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آ جاؤ میرے دربار کے اندر. تو ہم بھی جمیع اعضاء ہی غلام ہیں, یعنی ہمارا ہر جز غلام ہے, ہمارا کان بھی غلام ہے, ہمارا دل بھی غلام ہے, ہماری آنکھیں بھی غلام ہیں. جب انسان بھی جمیع اعضاء ہی غلام ہوتا ہے تو اس کا ہر جز غلام ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ کسی جز کو اجازت نہیں ہے وہ کے خلاف شرع کوئی کام کرے, کان سے گانا نہ سنے, آنکھ سے بدنظیری نہ کرے, دل کے اندر گندے خیالات نہ پکائے. اور بعضے لوگ توبہ کر لیتے ہیں, دادا نے ارشاد فرمایا کہ توبہ کر لی, اب شیطان ان کو کس طرح گھیرتا ہے کہ فرمایا کہ ماضی کے گناہ یاد دلاتا ہے کہ تم نے دیکھو ماضی میں یہ گناہ کیا تھا. فرمایا ماضی کے گناہ یاد کرنا یہ بھی گناہ ہے, ماضی کے گناہ کو بھی یاد مت کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ معاف فرما دیا تو معاف کر دیا, اب ختم, اب آگے بڑھو. اللہ کے راستے میں قدم آگے بڑھایا جاتا ہے, قدم پیچھے نہیں ہٹایا جاتا. تو ہم بھی جمیع اعضائی غلام ہیں, ہماری آنکھ, ہماری ناک, ہمارا کان, ہمارا دل, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہمارا دماغ, سوچنے سمجھنے کی جتنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے یا جتنے اعضاء اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے, یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں, کیونکہ فی نفسی ہی ہم خود بذات غلام ہیں. جب ہم غلام ہیں تو ہماری جتنی چیزیں ملحق ہیں وہ سب چیزیں غلام ہیں. تو ان سب چیزوں سے خلاف شرع دوستو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا کتنی بری بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا علم و کرم دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پھر بھی فوراً عذاب لازم نہیں فرماتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص نے چوری کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے پہلے کتنی دفعہ چوری کی؟ اس نے کہا امیر المومنین پہلی دفعہ چوری کی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ میں کسی کو رسوا نہیں کرتا, سچ بتا کتنی دفعہ چوری کی ہے؟ اس نے کہا حضرت تیسری مرتبہ. فرمایا تین دفعہ تک اللہ تعالیٰ معاف فرماتے, پھر اس کے بعد پھر رسوا کرتے. آج گناہ کرنے کے اندر ایک ذرہ انسان نہیں ہچکچاتا, ایک ذرہ برابر نہیں ہچکچاتا کہ میں گناہ کیسے کر رہا ہوں. اس کو شرم و حیا اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں نیک مجالس کے اندر جاتا ہوں. اس کو یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں شیخ کی صحبت میں جاتا ہوں. پھر بھی اس کے باوجود وہ گناہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. جب نفس غالب ہوگا الا ما رحم ربی کے سائے سے نکل آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد شرم و حیا بھی ختم ہو جائے گی. اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت. حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب حیا ختم ہو جائے تو انسان جو کچھ کر گزرے وہ کم ہے. بھائی تقاضا ہے انسانیت کا. اگر ایک انسان نوکری کرنے کے لیے جاتا ہے, ڈاکیے کی نوکری کرتا ہے, تو اس کو لباس پہنایا جاتا ہے ڈاکیے کا. لباس پہنانے کے بعد اس کو اصول و ضوابط بتائے جاتے ہیں کہ آپ کے کام کرنے کے اصول و ضوابط یہ ہیں. ڈاکیا تو چھوڑیے, ایک بورچی انسان رکھتا ہے, بتاتا ہے کہ آپ کو کھانا اس طرح سے پکانا ہے میرے لیے, اس کے اصول و ضوابط اس کو بتاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد تمام اصول و ضوابط بتا دیے, دیکھو ان چیزوں کو کرنا, ان چیزوں کو نہ کرنا. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی چیز کا نام کرنا اور نہ کرنے کی فکر انسان کے دل میں آ جائے, اسی کا نام اللہ کی نسبت ہے. نسبت اسی کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. بس یہ فکر, نیکی کی فکر اور گناہوں سے بچنے کی فکر, یہ انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان کو نسبت عطا ہو گئی. یہی نسبت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں میں آیا جاتا ہے. لیکن دادا فرماتے تھے کہ رحمت اللہ علیہ کہ بعض بھینسیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچے کے لیے دودھ چرا کر کے رکھ لیتی ہیں. پورا دودھ جب مالک دودھ نکالتا ہے تو دودھ چڑھا لیتی ہے اوپر, دودھ واپس اوپر چڑھا لیتی ہیں, پھر جب بچہ پینے کے لیے آتا ہے تو اتار دیتی ہیں. فرمایا اسی طریقے سے نفس ہے, پورا تقاضا جان لڑا کر انسان گناہ چھوڑنے کا تقاضا کرتا ہے, لیکن یہ نفس کیا کرتا ہے؟ چوری کر کے اپنے نفس کو لذت دینے کے لیے تھوڑا سا مزہ اوپر چڑھا لیتا ہے اور پھر انسان سے گناہ کرا دیتا ہے. گناہ کر کے کیا ملا بولو بھائی؟ گناہ کر کے کچھ ملتا ہے؟ جتنے گناہگار ہیں سب کو سب کے سب ذلیل و رسوا ہوئے, اور اللہ والے جتنے, دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں اور گناہگار اور فاسقوں کو جوتیاں ماری جاتی ہیں. فرق دیکھیں, اللہ والوں کی جوتیاں اٹھائی جاتی ہیں اور فاسق اور فاجر کو جوتیاں گناہوں کی حالت میں پکڑا جائے تو کیا کیا جاتا ہے؟ جوتیاں ماری جاتی ہیں. تو فرمایا اللہ بجمیع اعضائی غلام ہے, تو ہمارا ہر جز غلام ہے. جب ہر جز غلام ہے تو ہم معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہر آنکھ سے لے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. کسی عمر سے انسان کے ایسا کام نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے. نہ دل کے اندر گندے خیالات لائے, نہ آنکھوں سے بدنظری کرے, نہ کسی کے اوپر بیجا غصہ کرے, نہ کانوں سے گانا سنے, نہ آنکھوں سے بدنظری کرے, نہ منہ سے جھوٹ بولے, نہ دل کے اندر حسد اور کینہ رکھے, نہ ٹانگوں سے چل کر گناہوں کی طرف جائے. کیوں؟ ہم بھی جمیع اعضائی غلام ہیں. بولو بھائی, غلامی کا حق کیا ہے؟ غلام کا حق یہ ہے کہ مالک کی بات مان کر کے چلنا, مالک کی بات مان کر کے چلنا, اور جو مالک کی بات مان کر نہیں چلتا پھر مالک بھی اس کو آزاد چھوڑ دیتا ہے. دادا فرماتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو لوگ اپنے بتوں کی منتوں کے اندر سانڈ چھوڑ دیتے ہیں, گائے کا بچڑا لیا اور اس کو چھوڑ دیا. اب وہ کیا کرتا ہے, ہر کھیت کے اندر منہ ڈالتا ہے. فرمایا کہ اس کا جسم کیا ہے, سوجا ہوا رہتا ہے, کیونکہ جس کھیت میں منہ ڈالتا ہے ہر کھیت والا اس کو مارتا ہے. فرمایا مار کھا کھا کر کے وہ اس کا جسم سوجا رہتا ہے, بیمار ہوتا ہے تو کوئی علاج کرنے والا نہیں ہوتا. فرمایا لیکن جو کسی کی غلامی میں آ جاتا ہے, جو بچڑا, جو سانڈ, جو گائے کا بچہ کسی مالک کے پاس رہتا ہے اور اس کی مال کر کے چلتا ہے, تو فرمایا مالک کھانا بھی اس کو کھلاتا ہے, بیمار ہو جائے تو اس کو دوا بھی دیتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی غلام بنایا ہے کہ میری غلامی کے اندر رہو, تمہارا خیال میں رکھوں گا, اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھیں گے. حالانکہ حق نہیں بنتا, لیکن ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں, کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں, ہم اس کو سوچیں. آپ ادھر بیٹھو, کتنی نافرمانیاں ہوتی ہیں, لیکن کیا ہے اللہ تعالیٰ فوراً عذاب نازل نہیں فرماتے. دادا نے فرمایا کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو طاقتور ہوتا ہے وہ بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا. آپ کا چھوٹا بچہ ہے, آپ غصے میں آیا, تھپڑ مار کر چلا گیا آپ کو, ایسے آپ سے کہا کہ مجھے جو ہے چیز دلا دو, آپ نے کہا کہ ابھی نہیں دلا رہا, تو کیا ہوا, اس کو غصہ آ گیا, اب وہ مار کر کے چلا گیا, تو کیا آپ بھاگ کر کے اس کو تھپڑ مارتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ارے بچہ ہی تو ہے, جب چاہوں گا پکڑ لوں گا. کیوں, آپ کی طاقت زیادہ ہے, اس کی طاقت کم ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی قوت اور طاقت کا دنیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس نے گناہ کیا, کوئی بات نہیں, چلو اس کو معاف کر دو, آج پھر معاف کر دو, پھر معاف کر دو, اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں. لیکن انسان یہ نہیں سوچتا کہ اللہ تعالیٰ آج معاف کر رہے, اگر کل گرفت کر لی تو کیا ہوگا, گردوں میں پتھری پیدا کر دی, خون میں کینسر پیدا کر دیا, دماغ کے اندر برین ہیمریج پیدا کر دیا, تو پھر انسان کیا کرے گا؟ اب روتا ہے, اب بزرگوں کے پاس جا رہا ہے, اب اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے, حضرت تعویذ دے دیجئے, مجھے کینسر ہو گیا ہے, میرے گردے فیل ہو گئے, آج کل نتنی بیماریاں چلی ہوئی ہیں. پھر بھاگتا ہے دعا کے لیے کہ حضرت جو ہے تعویذ دے دیجئے, مجھے میرے لیے دعا کر دیجئے, میرے لیے مجھ پر یہ مشکل آ گئی ہے. اور حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے, اذکر اللہ فی الرخاء یذکرکم فی الشدہ, جب تم حالت صحت میں اللہ کو راضی رکھو گے, یذکرکم فی الشدہ, تو اللہ تعالیٰ مشکل میں تمہیں یاد رکھیں گے. آج ہمارا حال الٹا ہے کہ ہم خوشی کے اندر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. شادی بیاہ آیا, اللہ تعالیٰ کو بھول گئے, لگے ہوئے باجے والوں کو بلایا, باجے بج رہے, مووی والے کو بلایا, وہ مووی بنا رہا ہے, مخلوط جو ہے سب شادی بیاہ ہو رہا ہے, رسم و رواج ہو رہے, جوتی چرائی, جوتا چرائی کی رسم ہو رہی ہے, اب جو ہے دولہا سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں, جتنی رسومات ہیں سب ادا کی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد میں پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ میں گیا تھا بھاون نگر, وہاں جلیل احمد صاحب کیا, تو ایک دولہا گھوڑے پر چڑھ کر کے گھوڑی پر جا رہا تھا بارات لے کر کے, تو مولانا نے کہا, مولانا مذاق بہت کرتے ہیں, مولانا نے کہا دیکھیں کتنا خوش ہے یہ, ابھی کچھ دنوں کے بعد آئے گا, حضرت تعویذ دے دیجئے, بڑا پھنس گیا ہوں میں. تو کیا ہے پھنسا, تب کیا ہے, جس وقت اللہ تعالی نے جس چیز کا حکم دیا ہے اسی وقت اس حکم کو مان لے, چاہے اس کے اندر. دادا نے فرمایا اگر تمہارا دل ٹوٹتا ہے تو اللہ کا اپنا دل توڑ دو, لیکن اللہ کے حکم کو مت توڑو. انسان کہتا ہے ہمارا خاندان, ہمارا معاشرہ ہمارا خلاف ہو جائے گا, تو معاشرہ خلاف ہوتا ہے تو ہونے دو, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مت توڑو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم جتنا بڑا, بڑی شخصیت ہوتی ہے اس کا حکم بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, تو ان کا حکم بھی اتنا ہی بڑا ہے. جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ معاشرے میں اس کی عزت کرواتے ہیں. آج اولیاء اللہ کی عزت کیوں کی جاتی ہے؟ کیا ان کے پاس مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں؟ بولو بھائی، مال و دولت کے انبار ہیں، کس لیے عزت کی جاتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے، جب دونوں راضی ہو گئے تو پھر اس کے بعد اس کی محبت اللہ تعالیٰ خالی انسانوں کے دلوں میں نہیں ڈالتے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں نہیں ہوتی خالی، اللہ تعالیٰ فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، دلوں میں رہنے والی چوٹیوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلیوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں، وہ بھی اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ اور ایک موقع پر دادا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب کوئی اللہ والا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو فرمایا کہ اس فضاؤں میں اڑنے والے پرندے بھی روتے ہیں، زمین پر چلنے والے چوپائے بھی روتے ہیں، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی روتی ہیں، دلوں میں رہنے والی چوٹیاں بھی روتی ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ چلا گیا نیک۔ تو فرمایا ہمارا فائدہ کس کے اندر ہے؟ اللہ والا بننے میں ہے یا نہیں ہے؟ بولو بھائی، لیکن اللہ والا بنیں گے کیسے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ والا بنیں گے کیسے؟ تو فرمایا کہ جو اللہ والے ان کی صحبت کے اندر جا کر کے رہو، ان کی صحبت کے اندر رہو، ان کی صحبت کے اثر سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ان کے جیسا بنا دیں گے۔ لیکن فرمایا کہ اپنے نفس کو مردہ کر کے وہاں رہو، یہ نہیں کہ شیخ کچھ کہے اور کرے کچھ، شیخ کہے کچھ اور کرے کچھ، سمجھ گئے میں؟ ہاں، شیخ کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے، اپنی مرضی کر رہا ہے، جب اپنی مرضی کرے گا تو اس نے اپنے آپ کو شیخ کے حوالے ہی نہیں کیا، جنہوں نے حوالے کر دیا اللہ تعالی نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اللہ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا، لیکن جنہوں نے شیخ کو اپنے آپ کے حوالے، اپنے آپ کو شیخ کے حوالے نہیں کیا، کیا مطلب؟ دادا نے فرمایا کہ ازدہا تھا، سردی سے اکڑ گیا، تو ایک شخص ازدہا ڈھونڈنے والا تھا، وہ لاتا تھا، اس کا تماشا واشا دکھاتا تھا، تو وہ جب گیا اس نے دیکھا یہ ازدہا تو اکڑا ہوا ہے، بالکل مرا ہوا ہے، بالکل مرنے کے قریب ہے۔ عبداللہ میاں ادھر آؤ، تو اس نے دیکھا کہ یہ تو مرا ہوا ہے، وہ جو ہے جا کر کے اس کو اٹھا کر کے لے آیا، شہر میں اس کے تماشا دکھاؤں گا، اس سے کچھ مجھے روپیہ مل جائے گا، اپنے گھر کا خرچ چلاؤں گا۔ وہ جب شہر میں لایا تو اس کو دھوپ لگی، جب دھوپ لگی اس کو تو ذہن کروٹ لی تھوڑی سی، اب یہ گھبرایا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو فرمایا اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت کے اندر نفس کیا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، نفس تو میرا کیا تھا، مردہ تھا، لیکن اب پھر زندہ ہو گیا۔ اسی کو خواجہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد، یہ فرشتہ بھی ہو جائے تو اس سے بدگما رہنا، یہ فرشتہ بھی ہو جائے، یعنی ہر وقت تسبیح لے کر کے آنکھ بند کر کے اللہ اللہ کر رہا ہے، لیکن جہاں اس کو موقع ملے گا یہ فوراً اپنے نفس کے اندر حرام لذت امپورٹ استعراض کرے گا، حرام لذت کو چھوڑے گا نہیں، یہ فوراً اس کی طرف لپکے گا۔ فرمایا اس کی طرف سے غافل مت ہو۔ اور یہ جنگ کیا ہے؟ نفس اور انسان کی جنگ مرتے دم تک چلتی ہے۔ ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی۔ نفس پالا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے نفس ہمارے ساتھ لگایا ہے۔ اب نفس و شیطان کا فرق کیا ہے؟ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ نفس و شیطان کا فرق کیا ہے؟ دادا نے ارشاد فرمایا کہ اگر گناہ کا وسوسہ آیا اور آنے کے بعد چلا گیا تو سمجھ لو یہ وسوسہ کس کی طرف سے تھا؟ شیطان کی طرف سے تھا۔ اگر وہی وسوسہ بار بار آ رہا ہے تو فرمایا کہ اب سمجھ لو اب نفس کی طرف سے، فرمایا فوراً اللہ کی طرف بھاگو، فرمایا کیونکہ شیطان کیا ہے, گناہوں کا ڈسٹریبیوٹر ہے, اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ ایک ہی بندے پر محنت کرتا رہے, چل اٹھ تو بھی گناہ کر, چل تو اٹھ تو بھی گناہ کر. وہ جا کر کے صرف کیا کرتا ہے, خیال ڈالتا ہے اور نفس کو پیچھے لگا دیتا ہے. پھر نفس پیچھے لگا رہتا ہے, کہہ رہے گناہ کر لے, ارے کوئی بات نہیں, اللہ سے توبہ کر لیں گے, پھر معافی مانگ لیں گے. اگر توفیق کا توبہ نصیب نہ ہوئی پھر کیا کرے گا, توفیق کا توبہ نصیب نہ ہوئی تو پھر کیا کرے گا, اسی حالت گناہ میں مرے گا. گاڑی نہیں رکھی, اب کیا شیطان خیال میں کہتے ہیں مولانا بس حج کر کے آ جائے گاڑی رکھ لیں گے, عمرہ کر کے آ جائے گاڑی رکھ لیں, تھوڑی سی زندگی اور گزر جائے پھر گاڑی رکھ لے. ارے جس حالت میں موت آئے گی اسی حالت میں بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. اگر گاڑی مڑی ہوئی حالت میں اٹھا موت آ گئی تو اسی حالت کے اندر اٹھایا جائے گا. ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا, دادا نے فرمایا تھا, ایک بڑے میاں کا انتقال ہوا, ان کا بچہ بیمار رہے کافی عرصہ, کچھ گاڑی بڑھ گئی تو جو سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقی ہم نے دی اپنی اولاد کو پڑھایا لکھایا باہر یورپ کے اندر, جب وہ بچہ آیا اور اس نے دیکھی اپنے باپ کی لاش تو اس نے کہا ارے میرے باپ کی تو شیپ بڑھ گئی ہے, اس کو ایسے کیسے دفن کر دیں گے. فرمایا مردہ حالت کے اندر اس کی شیپ بنوائی اور پھر اس کے بعد اس کو قبر کے اندر اتارا. پچھلے جمعے جب میں نے والدین کے بارے میں بتایا تھا تو مجھے بعد میں ایک صاحب نے بتایا کہ میرا ایک دوست مسجد میں بیٹھا ہوا رو رہا تھا, مسجد میں بیٹھ کر رو رہا تھا. میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, کہا میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا, میرے بیٹے نے مجھے گھر سے نکال دیا. تو باپ نے کہا کہ بیٹا کیوں نکالتے ہو, اس نے کہا تو کھاتا بہت ہے. اس نے کہا بیٹا ایک چپاتی ڈیڑھ چپاتی کھاتا ہوں. اس نے کہا اتنا تو میرا کتا بھی نہیں کھاتا جتنا تو کھاتا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اس نے کیا جواب دیا کہ اتنا تو میرا کتا بھی نہیں کھاتا جتنا تو کھاتا ہے, لہذا گھر سے نکل جا. وہ مسجد میں بیٹھ کر کے رو رہا تھا, اب رونے کا کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت, اب بیٹھ کر کے رو رہے. ارے پہلے اللہ کی محبت سکھلائی ہوتی, اللہ کے حقوق سکھلائے ہوتے تو پھر بچہ آپ کے حقوق ادا کرتا. جب اللہ کے حقوق نہیں سکھلائے, اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے کہ شیخ سے زیادہ حق باپ کا ہے. اگر شیخ کہے کہ نفلے پڑھو اور باپ کہے پاؤ دباؤ تو فرمایا باپ کی بات ماننا لازم ہے, کیونکہ باپ کا حق یہ نص قطعی سے ثابت ہے. باپ کا حق اللہ تعالیٰ کیا قرآن سے ثابت ہے. آج اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. حضرت ثانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اصلاح معاشرہ کی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے, غالباً آخر کے اندر حضرت حکیم الامت نے 11 احادیث نقل کی ہے ماں باپ کے ادب کے اوپر. 11 احادیث نقل فرمائیے کہ ماں باپ کا ادب کیسا کرنا چاہیے. آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم اولاد کو انگریزی تعلیم دلانے سے منع نہیں کیا جاتا, یاد رکھیے کبھی یہ کوئی عالم منع نہیں کرے گا کہ ارے انگریزی تعلیم مت دلاؤ, ہاں لڑکیوں کو مت دلاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر فساد ہے. کیونکہ اب کیا ہوگا, پہلا حیلہ شیطان کیا ڈالتا ہے, اگر لڑکیوں کی تعلیم نہیں ہوگی تو پھر لڑکیاں بچوں کی پرورش کس طرح کریں گی, رہن سہن کس طرح سے ہوگا. اچھا بھائی اب داخلہ دلا دیا, اب میڈیکل میں داخلہ دلا دیا, انجینئرنگ میں دلا دیا, پائلٹ بنا دیا اس کو, اب اس کے بعد جب پڑھ لیا اب دوسرا حیلہ شیطان ڈالتا ہے. اب جب پڑھ لیا ہے تو اب کچھ کرنا بھی چاہیے, خالی پڑھنے کا کیا فائدہ. اب کیا ہے, اب شیطان کیا ہلا ڈال رہا ہے کہ جب پڑھ ہی لیا ہے, اتنے سال لگا کر کے پڑھا, اتنے پیسے خرچ ہوئے, اب کیا ہے, اب اس کے اندر کیا کرے, اب اس کے اندر کچھ فائدہ بھی اٹھانا چاہیے, کچھ کام بھی کرنا چاہیے. لہذا ڈاکٹر جو بن گئی وہ ڈاکٹرنیاں کر رہی ہے, انجینئر جو بن گئی وہ انجینئریاں کر رہی ہے, جو پائلٹ بن گئی ان کو پائلٹ کی سوجی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس لیے تھوڑی عورت کو پیدا فرمایا. جو عزت اللہ تعالیٰ نے عورت کو اسلام میں عطا کی ہے وہ کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہے. آج جو نعرہ لگایا جاتا ہے کہ عورت کو آزادی دی جائے, تو انسان حقوق نسوا کی آزادی نہیں چاہتا, وہ عورت تک پہنچنے کی آزادی چاہتا ہے. آج آپ اشتہارات دیکھ لیں, ایک صابن ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا اشتہار ہو اس پر عورت کی تصویر نہ بنی ہو. اب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ صابن عورت کی وجہ سے بکھرا ہے یا عورت کی وجہ سے صابن بکھرا ہے, کس کی وجہ سے کیا چیز دکھ رہی ہے, کیا دکھانا مقصود ہے؟ کیا بغیر تصویر کے صابن نہیں بک سکتا, یا اس صابن کو لگائیں گے تو جھاگ نہیں بنے گی؟ جی ہاں, اس صابن کو لگائیں گے تو اس سے نظافت نہیں ہوگی اگر بغیر تصویر کے. دادا نے فرمایا کہ اپنے دفتروں کے اندر کیا سیکریٹری رکھتے ہیں, کس لیے؟ کہ کمائی زیادہ ہوگی. کیونکہ عورت اب اس سے جب مرد بات کرے گا تو ظاہر سی بات ہے اتنا زیادہ تو وہ نہیں کرے گا کہ آپ اتنا کم کر دیجئے. ارے عورت ذات ہے, چلو کوئی بات نہیں, رحم کھا کر کے کچھ دے دیا, اب صاحب کی کمائی ہو رہی ہے. فرمایا یہ کمائی کیا ہے؟ حرام کمائی ہے. یہ کیوں رکھا؟ فرمایا اپنا ایمان. دادا نے فرمایا کہ میں بمبئی گیا, فرمایا میرے دوست تھے, فرمایا کہ میں جب ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آنکھوں میں سرما لگا ہوا, پال لگا کر کے اور بڑے اچھے کپڑے پہن کر کے بیٹھے ہوئے. فرمایا کہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ اللہ یہ کیا معاملہ ہے, انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا. فرمایا کہ پھر میری نظر پیچھے پڑی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان کی سیکرٹری بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا میں سمجھ گیا کہ معاملہ کیا ہے, میں سمجھ گیا معاملہ کیا ہے. فرمایا پھر میں نے جب ان کو سمجھایا تب انہوں نے اس کو نکالا. کہ انہوں نے کہا کہ میرے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں سرما کیوں لگا کر کے آتا ہوں, میں تو یہ سوچ کر کے آتا تھا کہ ارے یہ تو سنت ہے, سنت لگا کر سرما لگانا سنت ہے, سنت کے طریقے سے شیطان پھنسا رہا ہے. کہہ رہے تم حسین لگو گے تو ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے, اب حسین و جمیل بن کر کے جا رہے ہیں. حضرت حکیم محمد حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا یہ نفس ایسا خبیث ہے کہ فرمایا کہ اگر کسی کہیں گئے ریلوے اسٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے اور اگر عورت بیٹھی ہوئی ہے اور فرمایا کہ مولوی صاحب نے جلدی سے داڑھی سیدھی کی اور داڑھی سیدھی کرنے کے بعد ٹوپی سیدھی کی تو فرمایا سمجھ لو یہ تمہارے نفس کی چال ہے. تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس عورت کی نظر کے اندر معزز ہو جاؤ, خوبصورت نظر آؤ. فرمایا یہ تمہارے نفس کی چال ہے. کیا ہوگا, ملے گی وہ عورت؟ ارے ملے گی وہی جو گھر کے اندر ہے, اسی پر قناعت و شکر و صبر کرے پھر اللہ تعالیٰ اسی کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو سردار بنائیں گے. جتنی حوریں ہوں گی انہی کی سردار کون ہوگی؟ جو بیویاں انہی کو سردار بنایا جائے گا. کیونکہ حوروں نے نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, شوہر کی ڈانٹ نہیں کھائی, بچوں کی پرورش نہیں کی, کھانا نہیں پکایا. دادا نے فرمایا اس کا مستزاد نور ان کے اوپر ہوگا. اور یہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے اندر عقل ختم ہو جاتی ہے. حضرت حکیم محمد حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے کہ میں سفر میں جا رہا تھا ٹرین کے اندر, فرمایا جب ٹرین ایک اسٹیشن کے اوپر رکی تو برابر میں ایک ٹرین اور آ کر کے رکی, اس کے اندر ایک سکھ بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ. تو حضرت حکیم محمد کے ڈبے میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, وہ مسلسل اس سکھ کی بیوی کو گھور رہا تھا. تو تھوڑی دیر بعد اس سکھ کو غصہ آ گیا, اس نے کہا کہ تو ایک ہزار بار دیکھ لیکن یہ میری بیوی ہے, رات کو میرے ہی ساتھ سوئے گی, تجھے جتنا دیکھنا ہے دیکھ لے. تو فرمایا دیکھ کر کے اپنے دل کو جلانا, فرمایا یہ جائز ہے؟ کسی مسلمان کو تکلیف دینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ بولے بھائی سب کا متفقہ فیصلہ ناجائز ہے. تو آپ ہمارا دل مسلمان نہیں ہے ہاں, اس کو تکلیف دینا جائز ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں میں پردہ عطا فرمایا. دادا نے فرمایا اور اس پردے کا کیا, دادا نے ایسی عجیب مثالوں سے سمجھایا, فرمایا دیکھو اس پردے کے لیے اللہ نے کوئی بٹن نہیں لگایا, دیکھو یہاں بٹن لگاؤ بٹن دباؤ آگ بند ہو جائے گی, بلکہ فرمایا ارادہ کرو آگ بند ہو جائے گی. ارادہ کیا آنکھ بند, جب وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے. جب وہ آ گئے سامنے, دادا کا شعر ہے, فرمایا کہ وہ جب آ گئے سامنے نابینا بن گئے, ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. جب وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے, ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. فرمایا یہ کیا ہے, حلاپو اگر بد نظری کر لی, فرمایا یہ ایسا گناہ ہے کہ اس کے بعد حلاوت ایمانی اگر نظر بچا لی تو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں, اور اگر نظر خراب کر لی تو فرمایا حلاوت ایمانی ساری چلی جاتی ہے. پھر عبادت کرنے آئے گا, عبادت کا مزہ نہیں آئے گا, قرآن کے اندر اس کا چہرہ نظر آئے گا جس کو دیکھ کر کے آیا ہے. اس لیے بار بار ہر جمعے اس بات کے اوپر بیان کرتا ہوں کہ دوستو چند دن کی زندگی ہے, چند دن غم اٹھا لے, چند دن مجاہدات برداشت کر لے, پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی حیات نو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ کہ جب نسبت عطا ہو جائے گی تو پھر گناہ چھوڑنے کر کے بد نظری سے بچ کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی. آج تو نفس للچاتا ہے, کس لیے کہ ابھی بچہ ہے, ابھی بچہ ہے, جب اللہ تعالیٰ اس کو بالغ فرما دیں گے تو پھر یہی نفس کیا ہے, گناہوں سے بچنے کے بعد, گناہوں سے بچنے کے بعد شکر ادا کرے گا کہ اللہ تیرا احسان ہے تو نے مجھے گناہوں سے بچایا. ایک صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہے, آپ نے فرمایا اچھا کیا تیرے گھر میں تیری ماں ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر اس سے کوئی تجھے کوئی اجازت مانگے کہ تیری ماں سے میں زنا کروں گا تو اجازت دے گا؟ کہا ہرگز نہیں, قتل کر دوں گا. کہا تیری بہن ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر اس سے کوئی اجازت مانگے تو اجازت دے گا؟ کہا قتل کر دوں گا. کہا اگر تیری پھوپھی خالہ یہ تیری چچی ان سے کوئی اجازت مانگے تو اجازت دے گا؟ کہا نہیں, قتل کر دوں گا. صحابہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو جس سے گناہ زنا کرنا چاہتا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, کسی کی بہن ہے, کسی کی بیٹی ہے. پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی, اللہم طہر قلبہ وحسن فرجہ واغفر ذنبہ. یا اللہ اس کے قلب کو پاک فرما دیجئے, وحسن فرجہ, اور یا اللہ اس کے شرمگاہ کی حفاظت فرمائیے, واغفر ذنبہ, اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. صحابی فرماتے ہیں مرتے دم تک کبھی زنا کا وسوسہ ہی نہیں آیا, کبھی مرتے دم تک زنا کا وسوسہ ہی نہیں آیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم جیسا ہوتا تو کہتا اچھا زنا کی اجازت, ایک ادھر سے دیا ایک ادھر سے دیا, تو کیا ہوتا وہ بھاگ جاتا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان تھی کہ ایک عربی آیا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشاب کرنے لگا کھڑے ہو کر کے, صحابہ بھاگے اس کو روکنے کے لیے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں منع مت کرنا اس کو. صحابہ رک گئے, اس نے پیشاب کر لیا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈول لاؤ پانی کا اور اس کے اوپر بہا دو, اور فرمایا میں نے روکا تمہیں کس لیے, کیونکہ یہ عربی ہے جہاد سے آیا ہے, اس کو اتنی معلومات نہیں ہے, یہ کیا کرتا مسجد کے اندر بھاگنا شروع کر دیتا تو بجائے ایک جگہ گندی ہونے کے پوری مسجد ناپاک ہو جاتی. یہ ہے سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بلا استحقاق ہم کو بنایا. کیا کسی نے سوال کیا تھا بلا استحقاق اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ تو دوستو یہ گناہ اتنا خبیث گناہ ہے کہ گھروں میں ٹی وی رکھا ہوا ہے, اب اس کے اندر عورتیں غیر مردوں کو دیکھ رہی ہیں, مرد غیر عورتوں کو دیکھ رہے ہیں. ایسے دیہاتوں کا مجھے میرے علم میں آیا ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ان دیہاتوں کے اندر اپنی پھپھی زاد, خالہ زاد, مامو زاد ان بہنوں سے گلے ملے جاتے ہیں, مصافحہ کیا جاتا ہے ان سے. اللہ کے بندو حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے, یہ اللہ تعالی نے اس کو حرام کیا ہے. گھر میں ٹی وی چل رہا ہے, بیوی دیکھ رہی ہے غیر مرد کو, اب کیا ہے؟ پھر اس کے بعد بھاگ گئی کسی کے ساتھ, اب رو رہے, اب ڈھونڈ رہے, تعویذات دبا رہے. پہلے ہی اپنے گھر کے اندر شرعی پردہ نافذ کیا ہوتا. میرے شیخ حضرت ہمارا حرکی رحمت اللہ نے فرماتے تھے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک پاؤ گوشت کی تو قیمت ہے کہ جب اس کو لیتے ہیں تو جھولے کے اندر ڈال کر لے جاتے ہیں, تھیلے کے اندر ڈال کر لے جاتے ہیں. آج کل لوگ جھولا بھی نہیں سمجھتے. اردو کا یہ حال ہو چکا ہے کہ رکشے کو رشکا کہتے ہیں. جلدی سے ایک رشکا پکڑ کر کے لے آؤ. حالانکہ دادا نے فرمایا لکھنؤ کی اردو کیا تھی, فرمایا ایک ککڑی بیچنے والا کیا کہہ کر ککڑی بیچ رہا تھا, لیلا کی انگلیاں ہیں مجنو کی پسلیاں ہیں, لیلا کی انگلیاں ہیں مجنو کی پسلیاں ہیں, کیا خوب میری ککڑیاں ہیں. اس میں اردو ایسی تھی, اس میں اردو ایسی تھی, لیلا کی انگلیاں ہیں مجنو کی پسلیاں ہیں, کیا خوب میری ککڑیاں ہیں. دیہات سے ہمارے اعظم گڑھ دیہات سے ایک صاحب گئے لکھنؤ, تو وہاں امرود بک رہا تھا, تو عورت ہندو عورتیں بیچتی ہیں وہاں پھل وغیرہ, تو وہ بےچارے دیہات کے تھے, تو اس نے کہا کہ کچھ چھلکا وغیرہ نیچے گر گیا اس کا پتا وغیرہ, تو اس نے کہا کہ اس کو اٹھا لو. تو اس لکھنؤ کی عورت نے کیا کہا کہ ابھی چنتی ہوں اس کو. یہ نہیں کہا کہ اٹھا لیتی ہوں. جن کو اردو ادب سے واقفیت ہے ان کو مزہ ہے کہ چننے میں اور اٹھانے میں کتنا فرق ہے. اس نے یہ نہیں کہا. آپ تو ادھر آئے, آپ کی سبحان اللہ کے انتظار میں تو ہم بیٹھے تھے. تو اس نے کیا کہا کہ ابھی چنتی ہوں. تو چننا اور اٹھانا بہت فرق ہے. تو اب تو اردو کیا ہوئی, خلط بلط ہو گئی, مکس ہو گئی, دوسرے اقوام آ گئی, اب اس کے اندر کچھ کا کچھ بن گیا. لیکن اس وقت یہ تھی اردو. تو بات کیا چل رہی تھی بھائی, ٹی وی جو تھا گھروں کے اندر ٹی وی رکھا ہوا ہے, اب چاہے بیوی دیکھ رہی ہے غیر مردوں کو, شوہر دیکھ رہا ہے غیر نامحرم عورتوں کو. ارے کیا ضروری ہے دیکھنا, نہ دیکھو گے تو واللہ سکون سے رہو گے, واللہ سکون سے رہو گے. کیا ضرورت ہے؟ کیا ہمارے ٹی وی دیکھنے سے اور اخبار پڑھنے سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں؟ بولو بھائی, حالات تبدیل ہو جاتے ہیں. اگر ہمیں حالات کی اطلاع نہ ہو, جس دن اخبار نہ آئے ہڑتال ہو جائے اور ٹی وی نہ چلے بند ہو جائے اور موبائل نہ چلے موبائل بھی بند کر دیا جائے, تو کیا کہتے ہیں؟ ارے آج سکون سے سوئیں گے, کسی کی اس کی اطلاع ہی نہیں ہے. آج کیا ہے, خود اپنے ارد گرد ہم نے اتنی مشاکل پیدا کر لی ہے کہ خود اپنی زندگی کو مشکل بنا لیا. گھروں کے اندر ٹی وی ہے, وی سی آر ہے, ڈش ہے, لگا ہوا ہے, دیکھ رہے ہیں سب. اللہ تعالی خالی مردوں کے لیے نظروں کا حکم نہیں ہے. عورتیں سمجھے کہ ہم تو مستثنی ہیں, نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنات عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی بعض نکاحوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں. اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا فرمایا گیا, کہ نیک بیوی وہ ہے کہ جس کو اس کا شوہر جب دیکھے تو خوش ہو جائے, اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کے عزت کی حفاظت کرے, اور اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بچوں کی اور اس کے مال کی حفاظت کرے. یہ ہے نیک بیوی. اللہ تعالیٰ جتنی خواتین ہیں سب کو نیک بنا دے, رابعہ بصریہ بنا دے, اور جتنے مرد ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اولیاء صدیقین بنا دے, کیونکہ ہمیں بھی ضرورت ہے. خالی اصلاح کسی خاص قوم اور طبقے کے لیے نہیں ہے, اسلام ساری دنیا کے لیے آیا ہے. دعوت دینا, تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس لیے بنائی تھی کہ گھر گھر جا کر کے دعوت دو, اور خانقاہیں کس لیے بنائی گئی کہ آؤ یہاں پر آ کر کے جب وہاں تم نے تم اسلام لے آئے, وہاں تمہیں دین کی شدھ بدھ مل گئی, اب تم یہاں آؤ آ کر کے اصلاح کراؤ, پھر جب یہاں سے اصلاح ہو جائے تو اب دین کا دین کی رغبت پیدا ہو گئی, اب مدارس کے اندر جاؤ, اب جا کر کے دین حاصل کرو. آج علماء دین حاصل کر لیتے ہیں لیکن خانقاہوں کو سمجھتے ہیں ارے یہ تو معمولی چیز ہے, یہاں کیا رکھا ہوا ہے. ابھی اسی ہفتے یا گزشتہ ہفتے میں حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سترویں دامت برکاتہم کا بیان ہوا, فرمایا کہ دیکھو بھائی پورا سال جو انسان سبق پڑھتا ہے عربی پڑھتا ہے, فرمایا کہ چھٹیاں سال کے درمیان میں ایسے وقت میں رکھی گئی کہ شعبان رمضان یہ دونوں مہینے عبادت کے ہیں. عبادت میں ہے یا نہیں ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا فی رمضان, یا اللہ ہمارے شعبان کے اندر برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے. تو فرمایا کہ اس کی وہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ تم نے جو پورا سال پڑھا ہے اب اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت آ گیا, اب جاؤ کسی اللہ والے کے پاس, جاؤ تبلیغی جماعت کے اندر, اب اس کے اوپر عمل کر کے دیکھو کہ جو تم نے پڑھا ہے اس کے اوپر کتنے عمل کی توفیق ہوتی ہے, کتنے عمل کی توفیق ہوتی ہے. اگر خالی پڑھ لینے کا نام کافی ہوتا, اگر خالی پڑھ لینا کافی ہوتا تو کتنے پڑھ چکے, کتنے پڑھ چکے اور کتنے پڑھ کر کے غائب ہو چکے. کوئی آلو بیچ رہا ہے, کوئی سبزی بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, کوئی کچھ بیچ رہا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ قابلیت نہیں دیکھتے, اللہ تعالیٰ مقبولیت دیکھتے ہیں. اللہ کیا قابلیت نہیں دیکھی جاتی کہ ارے بہت بڑا قابل ہے, بڑا علامہ ہے, اتنی حدیث اس کو یاد ہے, خطبی و سلم اس کو زبانی یاد ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں مقبولیت کتنی ہے, عز و انکساری کتنی ہے. جتنی عز و انکساری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرماتے ہیں. دادا فرماتے تھے کہ حضرت شاہد الغنی صاحب پھول پور رحمۃ اللہ علیہ سے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت جو بات میں کہتا ہوں وہی بات جب آپ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میرا دل پھٹ جائے گا, کس دل سے آپ وہ بات کہتے ہیں. تو دادا نے فرمایا کہ حضرت کی آنکھ پر ایک آنسو یہاں رکھا رہتا تھا, گویا کہ اس نے اپنی جگہ بنا لی تھی, وہ آنسو ہر وقت یہیں رہتا تھا اور چپکتا رہتا تھا. اور فرماتے تھے اس درد سے بات کہتے تھے کہ سننے والے کے دل کے اندر وہ بات اتر جاتی تھی. یہ سب اللہ کی برکت اور گناہوں سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر زبان کے اندر تاثیر ڈال دیتے ہیں. زبان تو زبان, اللہ تعالیٰ آنکھوں میں تاثیر ڈال دیتے ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا, فرمایا حضرت اس کے لیے دعائیں مغفرت کر دیجئے. فرمایا کیا یہ کبھی میری مجلس میں آیا؟ نہیں. فرمایا کیا کبھی اس کی نظر مجھ پر پڑی؟ حضرت نہیں. فرمایا کیا میری نظر کبھی اس کے اوپر پڑی؟ کہا نہیں. کہا پھر کس تعلق سے دعا کروں؟ عام دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, یا اللہ اس کی مغفرت فرما دے, ایک نظر پڑ جائے. حضرت کی امت نے لکھا ہے کہ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں دیوبند کے اندر ایک شخص تھا, جب مسجد کے اندر آتا تھا تو مسجد روشن ہو جاتی تھی. حضرت مائے عقوب صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کو مقرر کیا کہ دیکھو کس کے آنے سے مسجد روشن ہوتی ہے. طالب علم نے دیکھ کر بتا دیا کہ حضرت فلاں شخص جب آتا ہے مسجد روشن ہو جاتی ہے. حضرت نے اس کو بلایا, آگے ہو جاؤ بھائی جی, جو باہر بیٹھے ہیں گرمی زیادہ ہے پنکھے کے نیچے آ جائے, جو جگہ خالی ہے اس کو پر کر لیں. حضرت نے فرمایا کہ تم کیا عمل کرتے ہو کہ تمہارے آتے ہی مسجد روشن ہو جاتی ہے. کہا حضرت عمل کیا کرتا ہوں, جب شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمتہ اللہ علیہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو جب قافلہ گزر رہا تھا دیوبند سے تو میں راستے میں کھڑے ہو کر کے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ شاہ اسماعیل شہید رحمتہ اللہ علیہ کی ایک نظر مجھ پر پڑوا دیجیے گا. وہ ایک نظر مجھ پر کیا پڑی, جہاں جاتا ہوں وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے, جہاں جاتا ہوں وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے. یہ تو انسان ہے, اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی محروم نہیں فرماتے اللہ والوں کے فضل سے. حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان ہے, عبادت کر کے نکلے جامع مسجد فتح پوری دہلی سے, ایک کتے کے اوپر نظر پڑ گئی. حضرت حکیم محمد یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ وہ کتا جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتے تھے. حضرت حکمت فرماتے ہیں, جن کی نگاہوں سے جانور محروم نہیں ہے ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہ سکتا ہے. آج سمجھتے ہیں معمولی بات ہے, ارے شیخ نے دیکھا تو دیکھا, نہیں دیکھا تو کیا ہوا. خواجہ صاحب رحمت اللہ نے ایک نظر دیکھنے کے لیے کانپور سے آئے, کانپور سے آئے کہاں پر, تھانہ بھون, اور ایک نظر حضرت حکیم الامت کو دیکھا اور واپس چلے گئے. اس ایک نظر کا کیا مزہ ہوتا ہے یہ اللہ والے ہی جانتے ہیں, ہمیں کیا معلوم. لیکن جو جانتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی وہ نظر عطا فرما دے. دادا فرماتے تھے, دادا نے بارہا میں نے سنا کہ فرمایا کہ جب بھی میں جاتا ہوں اپنے شیخ کے پاس تو میں یہ دعا کر کے جاتا ہوں کہ اللہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک کتے کے اوپر پڑ گئی تھی تو آپ نے اس کتوں کو دہلی کے کتوں کا پیر بنا دیا تھا. یا اللہ اختر انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, میرے شیخ کی ایک وہ نظر مجھ پر ڈال دیجئے کہ اختر چاہے اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے آپ کی دوستی کے اعلیٰ مقام تک پہنچ جائے. فرمایا میں جب بھی جاتا ہوں, فرمایا میں یہی دعا کر کے جاتا ہوں, جب بھی جاتے تھے یہ دعا کر کے جاتے تھے کہ اللہ وہ نظر مجھ پر ڈلوا دیجئے. کیونکہ اللہ والوں کی نظر یہ عجیب نظر ہے, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں. اللہ والوں کے دل کے اندر جو وسعت ہوتی ہے یہ زمین و آسمان کی وسعت کیا چیز ہے. اللہ تعالی جو سارے زمین و آسمان کے اندر نہیں آ سکے وہ ایک مومن کے قلب کے اندر آ جاتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ مومن کے قلب کی وسعت اس زمین و آسمان سے زیادہ بڑھ کر ہے, لیکن ہم عمل نہیں کرتے. اللہ تعالی ہم سب کو صاحب نسبت بنا دے, مجھے بھی, میری اولاد کو بھی, آپ کو, آپ کی اولاد کو, آپ کے خاندان کو, اور یہاں جتنے احباب موجود ہیں, حاضرین و حاضرات موجود ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو, ہم کو اور ہمارے خاندان کو, ہماری ذریت کو اور قیامت تک آنے والی ذریت کو اللہ تعالیٰ صاحب نسبت بنا دے. کیونکہ جس کو دوستوں نسبت نہیں ملی اور مر گیا اسی حالت کے اندر تو پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا منہ دکھائے گا. جس حالت کے اندر انتقال ہوگا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. اور پھر جناب رسول اللہ آج کیا کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ سے ہم جام کوثر پیئیں گے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوض کوثر پر سوال کیا کہ میرے امتی میری شکل میں تجھے کیا خرابی نظر آئی تھی کہ تُو نے میری جیسی شکل نہیں بنائی, کوئی جواب ہے؟ بولو بھائی کیا کہیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل یورپ آپ سے زیادہ خوبصورت تھے, نعوذ باللہ من ذلک. بولو بھائی کیا جواب دیں گے, کوئی جواب ہے؟ تو دادا نے فرمایا اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ سانسیں عطا فرمائی ہیں فرمایا ہر سانس کی قدر کر لو، ہر سانس کی قدر کر لو، نہ معلوم کون سی سانس اللہ کیا جا کر قبول ہو جائے، کون سا لمحہ اللہ کیا قبول ہو جائے، اور جو قبول ہو گیا بس اسی کے اوپر بخشش ہے، اسی پر اللہ تعالیٰ بخش دیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے ہر لمحے کو اللہ تعالیٰ مقبول بنا لے، مقبول بنا دے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ہو رہی ہے عمر مثل بر سے کم، ہو رہی ہے عمر مثل بر سے کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. ہو رہی ہے عمر مثل بر سے کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدم. کیسے جملے گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، کیسے سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، کیسے انسان بچے سے بالغ ہو گیا معلوم نہیں ہوا، بالغ سے بوڑھا ہو گیا معلوم نہیں ہوا، بوڑھے سے جو ہے بالکل ہی بوڑھا اور عاجز ہو گیا معلوم نہیں ہوا، نہ معلوم کب چلا جائے. ابھی اسی ہفتے کے اندر میرے دادا کے سگے بھانجے کا انتقال ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے عجیب موت عطا فرمائی کہ اپنے صبح اپنے محلے کے بچوں کو بلایا، ہمارے گھر کی خواتین گئیں تو ہماری بڑی اماں نے بتایا، محلے کے بچوں کو جمع کیا اور کہا بیٹا محلے کی صفائی کرو مہمان آنے والے. پھر گھر آئے، گھر والوں سے کہا گھر کی صفائی کرو مہمان آنے والے، اور بستر پر لیٹ گئے آرام سے. اور ایک صاحب جو پڑوس میں رہتے تھے ان کو بلایا، جتنی دیر میں آئے اتنی دیر میں روح پرواز کر چکی تھی. اللہ تعالیٰ ایسی مبارک موت ہم سب کو عطا فرمائے کہ پتہ ہی نہیں چلا. دوستو زندگی کا کیا پتہ ہے، کب کس کی آنکھ بند ہو جائے، کب کہاں پر موت آ جائے. یہاں قاری شکیل صاحب بیٹھا کرتے تھے، مجھے آج بھی اکثر یاد آتے ہیں، قاری شکیل صاحب ہی نام تھا نا، قاری عثمان صاحب کہ ہمیشہ سامنے بیٹھتے تھے، ان کے والد صاحب فرقان صاحب یہاں بیٹھتے تھے، لیکن چلے گئے اللہ کے پاس. دوستوں سب کو جانا ہے، کوئی بچے گا نہیں، چاہے بادشاہ ہو، چاہے بادشاہوں کا بادشاہ، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، جانا تو سب کو ہے. تو دوستوں جو تیاری کر کے جاتا ہے وہ سفر کے اندر کیا کرتا ہے، راحت سے رہتا ہے، لیکن اگر تیاری کر کے نہ جائے تو سفر کے اندر کیا ہے، پھر تیاری کا موقع نہیں ملتا. دنیا کے سفر کے اندر اسٹیشن پر، ہوائی اڈوں کے اوپر انسان پیسے دے کر چیز خرید لیتا ہے، لیکن آخرت کا سفر ایسا ہے کہ آنکھ بند ہوئی تمام چیزیں بند، تمام اعمال بند. اب انسان، ایک بزرگ کا واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ گرمی بھائی زیادہ ہے، مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے کیونکہ میں بول بھی رہا ہوں، پسینہ آگے سے بھی بہہ رہا ہے، پیچھے سے بھی بہہ رہا ہے، سر سے بھی بہہ رہا ہے، کمر پہ بھی بہہ رہا ہے. تو ایک بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، ایک قبر پر سے گزر ہوا ان کا، تو اللہ تعالیٰ نے منکشف فرمایا، دیکھیں کشف جو ہے یہ اختیاری چیز نہیں ہے، یہ غیر اختیاری چیز ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے عطا فرما دیتے ہیں. دیکھا قبر کے اندر جو مردہ ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے. پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام کیسے عطا فرمایا، کہا کہ زندگی بھر تلاوت کرتا رہا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا قبر کے اندر کیا کرو گے، میں نے کہا تلاوت، اللہ تعالیٰ نے مجھے تلاوت کی توفیق عطا فرما دی. کہا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ عطا فرمایا، آگے بڑھنے لگے. تو کہا کہ حضرت ایک منٹ رک جائیے. کہا بتائیے کیا کام ہے. کہا ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر مجھے بخش دیجئے. اللہ اکبر، آج ہم کیا ایک دفعہ لا الہ الا اللہ، ایک دفعہ اللہ کہنے سے ہم گھبراتے ہیں جل جلالہ و تعالی شانہ کہ اللہ کا نام کون لے گا. اس کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. ابھی ایک گھنٹہ دھوپ کے اندر ایک انسان کو کھڑا کر دو اور آدھا گلاس پانی اس کے سامنے رکھ دو تو اس کو معلوم ہوگا اس پانی کی قدر کیا ہے. آگے بڑھنے لگے. کہا حضرت ایک منٹ رک جائیے. فرمایا کیا بات ہے. فرمایا ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کر مجھے بخش دیجیے. کہا آپ تو قرآن کی تلاوت خود کر رہے ہیں. کہا یہاں تلاوت ہے لیکن اس تلاوت پر اجر نہیں ہے. آج یہاں تلاوت تو اللہ تعالی نے دی ہے، لیکن اس تلاوت کے اوپر اجر نہیں ہے، لیکن آپ جو قل اللہ پڑھ کر مجھے بخشیں گے اس کا اجر مجھ تک پہنچے گا. تو دوستو زندگی کے جو لمحات ہیں ان لمحات کی ہم قدر کر لیں، اس کو اللہ کی یاد کے اندر گزار لیں، بجائے اس کی کہ بازاروں کے اندر بیٹھے ادھر ادھر گپ شپ کرے، ادھر کسی کی غیبت کرے، ادھر کسی کی غیبت سنے، ادھر اخبارات پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرے. نہیں، ان لمحات کی قدر کر لے. یہ لمحات دوبارہ ملنے والے نہیں ہیں، یہ لمحات ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے موت کا فرشتہ آئے گا اور روح نکال کر کے لے جائے گا، پھر اس کے بعد سارے اعمال بند ہو جائیں گے، کوئی عمل نہیں ہوگا، پھر عمل وہی ہوگا جو دنیا کے اندر اگر نیک اعمال کیے تو وہ سب کا جاریہ کے طور پر چلتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حاضرین و حاضرات دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میری والدہ سخت بیمار ہے، اس سامنے لکھا ہے کہ ہماری والدہ سخت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. ایک شخص کا جوان بیٹا بخار اور پھیپھڑوں میں پانی بھر گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی شفا عطا فرمائے. اور ایک خاتون بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. میرے بہن کے لکھا ہے کہ بہن کے گھر میں پریشانی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ چار مہینے سے بے روزگار ہوں، جہاں جاتا ہوں کام نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ ان کو حلال روزگار عطا فرمائے اور بابرکت روزگار عطا فرمائے، خوب بابرکت روزگار. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو خوب بابرکت روزگار عطا فرمائے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. یا اللہ یہ جو باتیں دین کی ہوئیں، یا اللہ سب سے پہلے مجھے اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ پھر جتنے احباب موجود ہیں ان کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ پھر جو خواتین موجود ہیں، اے اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے، وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے اولیاء صدیقین میں ہمارا شمار فرما دیجئے، نسبت اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجئے. یا اللہ اپنا فضل، اپنی مشیت، اپنی رحمت شامل حال فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما، جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم فرمایا. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ میرے والد صاحب اور میری والدہ کو شفا کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ حضرت میر صاحب کو شفا کاملہ عادلہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ان بڑوں کا سایہ عطا دے، ہم سب کے سروں پر قائم رکھ، ان کے فیض سے اللہ ہمیں محروم نہ فرما. یا اللہ ہم غافل ہیں، یا اللہ ہم غافل ہیں، ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے. یا اللہ ہم غافل ہیں، ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم آپ سے غافل ہو گئے، یا اللہ ہماری غفلت کو دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوب گئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ آپ عظیم ہے، یا اللہ آپ کی عظمت بہت بڑی ہے، یا اللہ آپ کی شان بہت بڑی ہے، یا اللہ آپ شاہ بہت بڑی شان والے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ ٹوٹی پھوٹی جو عبادت ہوتی ہے، یا اللہ اس کی شرف قبولیت عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو بیان ہوا اس کو بھی قبول فرما لیجئے، اور ہم سب کے لیے اس کو یا اللہ باعث نجات بنا دیجئے. اے اللہ اپنے کرم سے قبول فرما دیجئے. یا اللہ کروڑوں اربوں رحمتیں ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے میں آج ہمیں ایمان آتا ہوا. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. جیسا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو دیکھنا چاہتے تھے، یا اللہ پوری امت کی تقدیر کا فیصلہ، یا اللہ پوری امت کے لیے فیصلہ فرما دیجئے کہ یا اللہ ہم ویسے بن جائے جیسے ہمیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے. یا اللہ ہمیں ویسا بنا دیجئے، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری جملہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ جملہ جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجئے. جو مسلمان جس مشکل میں مبتلا ہے، یا اللہ تمام مشکلات کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جملہ مشکلات کو آسان فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے. یا اللہ اپنا درد عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنا درد عطا فرما دیجئے. یا اللہ وہ درد جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. اے اللہ یا ہم نکمے ہیں، ہم کمینے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہے. یا اللہ تو ہمارے کمینے پن کی طرف نہ دے، یا اللہ اپنے کرم کی طرف دیکھ کر کے ہمیں بھی وہ درد عطا فرما دے جو تو اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے. یا اللہ میں بھی صاحب نسبت بنا دیجئے. اے اللہ کریم ہے, اے اللہ کریم ہے, اے اللہ کریم ہے, اے اللہ آپ کو آپ کو کرم کا واسطہ, آپ کا آپ کا رحم کا واسطہ, آپ کا آپ کی کبریائی کا واسطہ, آپ کا آپ کا عرش اعظم کا واسطہ, آپ کا آپ کے نبی کا واسطہ. یا اللہ ہمیں وہ درد عطا فرما دے, یا اللہ وہ درد عطا فرما دے. یا اللہ اس مجمع میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ سب کو قبول فرما لیجئے. یا اللہ سب کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے. حاضرین و حاضرات کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے. غائبین و غائبات کو بھی محروم نہ فرمائیے. اس خانقاہ سے تعلق رکھنے والے سارے عالم میں جہاں بھی ہو, یا اللہ سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما. سب کو صاحب نسبت بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.